السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وآئذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. آپ حضرات کے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں درس ترتیب کے ساتھ. وہ منتخب نصاب قرآنی بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا، قرآن حکیم کے ان مقامات کا انتخاب کیا گیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے جامع احکامات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. الحمدللہ یہ منتخب نصاب قرآنی سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے، لہذا سب سے پہلے اس کی جڑ، اس کی بنیاد کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نیک اعمال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے، اور حق بات کہنے کے نتیجے میں، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات اور جو مصائب و پریشانیاں آئیں اس پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اس پر صبر کیا، اس پر ڈٹے رہے. گویا یہ چار لوازم نجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیے کہ جو شخص ایمان لائے، نیک اعمال کرے، حق بات کی وصیت کرے اور اس پر صبر کرے، وہ لازمی طور پر اس جہنم کے ابد الآباد خسارے سے بچ جائے گا. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چار لوازم نجات پورے کریں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. الحمدللہ ان چار باتوں کے حوالے سے قرآن حکیم کا یہ نصاب مرتب کیا گیا. اس کے دوسرے حصے میں ہم نے ایمان کی بحث پڑھی، اس وقت تیسرا حصہ اعمال صالح پہ بحث پر مبنی ہے، اور تیسرے حصے کا یہ تیسرا درس ہے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مبنی. بحمدی تعالی سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ہم نے پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ آج امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے چوتھے رکوع میں جو معاشرتی احکامات آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. اس سے پہلے کہ چوتھے رکوع میں جو احکامات آئے ہیں اس کا مطالعہ کریں، اپنے ذہن میں تیسرے رکوع کے موٹی موٹی باتیں جو تھیں اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالی نے تورات میں جو احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، جن کو احکامات عشرہ بھی کہا جاتا ہے، ٹین کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، اس کا خلاصہ ہے جو کہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. تو گویا تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ان دو رکوعوں میں ہمارے سامنے الحمدللہ اس طرح سے آیا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، کون کون سے سوشل ویلیوز ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے، اور وہ کون کون سے سوشل ایولز ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی ناپسند فرماتا ہے کہ جو معاشرے سے ختم ہو جانی چاہیے. تو گویا سوشل ویلیوز، معاشرتی اقدار اور سوشل ایولز، معاشرتی برائیوں کا ایک بڑا خوبصورت مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اور ظاہری بات ہے بنیادی طور پر یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ وجود میں آئے اس میں یہ معاشرتی اقدار پروموٹ ہونی چاہیے اور یہ معاشرتی برائیاں اس کو ختم کرنا چاہیے. لہذا اس حوالے سے پہلا نقطہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اسلامی معاشرے کی جڑ اور بنیاد توحید باری تعالیٰ پر ہے. معاشرہ وجود میں کب آتا ہے؟ جب کم از کم 10 خاندان مل کر رہ رہے ہوں، 10 فیملیز، عشر سے معاشرہ. لہذا وہ لوگ جو کسی بھی زبان، کسی بھی رنگ، نسل، علاقے، قوم، خاندان، قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو چاہے وہ کوئی بھی ہوں وہ تمام لوگ آپس میں مسلمان بھائی ہیں. اور اس کلمے کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے. لہذا پہلی بات، تیسرے رکوع کی پہلی آیت، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. گویا اسلامی معاشرے کی بنیاد ایک اللہ پر ایمان اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت. اسی طرح دوسری اہم بات، معاشرے میں جو اس کا فرسٹ یونٹ ہے، جو اکائی ہے، وہ خاندان ہے. لہذا خاندان کے ادارے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمایا. لہذا اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اب ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، ان کی تمام دنیاوی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، اس کو بہم پہنچانا، پھر ان سے دعائیں لینا، ان کے لیے دعا کرنا، الحمدللہ یہ بات ہم نے سمجھی. اسی طرح پھر والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق، وآتِ ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو، ان کی خوشی اور غم کے مواقع پر ان کا ساتھ دو، خوشی کے مواقع پر بھی شرکت کی جائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی غم کے مواقع آتے ہیں، کوئی بیماری ہے، کسی کا انتقال ہو گیا یا اور کوئی مصیبت اور پریشانی آئی، تو رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ معاشرے میں وہ طبقات جو فائنینشلی کسی اعتبار سے پیچھے رہ جائیں ان کو بھی سپورٹ کیا جائے. وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، مسکینوں کو فائنینس کرو، مسافروں کو ان کے حقوق ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور پیسے کو بیجا نہ خرچ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ جو پیسے کیا بیجا خرچ کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا تھا. یہاں الحمدللہ ہم نے پچھلی مرتبہ بات ختم کی تھی. دو آیات اور ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ اسی سے متعلق ہیں. نمبر ایک، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہارے پاس کبھی ایسا معاملہ ہو کہ تم خود رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہو، یعنی پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس اللہ پاک کی نعمتیں تھیں، دولت تھی، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دیا کرتا تھا، سخی مشہور تھا، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائنینشل کرائسس ہر شخص پہ آ سکتے ہیں. تو وہ شخص جو سخی مشہور تھا، اب اگر وہ خود خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آزمائش میں آ گیا ہے، فائنینشل کرائسس میں آ گیا ہے، اور کوئی شخص آ کر اس کے سامنے سوال کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسہ دو، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ ناراض ہو کہ میں خود حالات میرے خراب ہیں، تم مجھ سے مانگنے آ گئے. ایسا نہ کرو، بلکہ اگر تم خود اللہ تعالی کی رحمت کے متلاشی ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بڑی نرم، بڑی اچھی بات کہا کرو، بتا دو کہ بھئی میرے حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی فی الحال میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ہاں میرے اپنے حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں تمہاری مدد کر سکوں گا. یہ طرز عمل ہے جو مومن کا ہونا چاہیے. اسی طرح مال کو خرچ کرنے میں میانہ روی، یہ اس سے پہلے الحمدللہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے ہم کافی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کو اسی پس منظر میں کمانا بھی ہے اور خرچ بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مدیں ہمیں بیان کر دی ہیں کہ مال کہاں خرچ کیا جائے. لہذا میانہ روی کے حوالے سے بڑا خوبصورت استعارہ ہے عربی زبان کا، فرمایا ولا تجعل یدک کا مغلولتن الى عنقک، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھ لو. اب مراد یہ کہ ہاتھ کو گردن سے باندھنے سے کیا مراد ہے، کنجوسی نہ کرو، جو جائز مدیں ہیں اس میں بھی خرچ کرو. اسی طرح ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اس کو پورا کا پورا کھول دو، یعنی خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں کو دیا جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اتنے سخی ہو گئے کہ پھر اپنے معاملات درست نہیں رہے، اپنے گھر والوں کی جو ضروریات زندگی تھی وہ نہیں بہم پہنچا رہے. تو میانہ روی اختیار کی جائے. ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود بعد میں افسوس کرنے لگو اور پھر تمہیں الزام لگایا جائے، تم پر اس طرح کی کیفیت آ جائے کہ تم خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ. بہرحال انسان کو خرچ کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب غلبہ ہوتا ہے ایمان کا تو انسان چاہتا ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جذباتی کیفیت میں گھر والوں کے حقوق پامال ہو جائیں. ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں یہ باغ جو ان کا واحد سورس آف انکم تھا وہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ واحد باغ ہے جس سے یہ خود بھی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ اگر پورا کا پورا سلطہ کر دیں گے تو خود کہاں سے کھائیں گے کمائیں گے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ کا پورا صدقہ قبول نہیں کیا. انہوں نے فرمایا اچھا اس کا آدھا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک تہائی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. تو بہرحال خرض کرنے میں بھی میانہ روی، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. یہاں دوسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے کہ ایک بندہ مومن انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن میانہ روی کے ساتھ، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا سورہ فرقان میں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. لہذا جو جائز مدیں اس میں خرچ کیا جائے، اور کبھی کبھار ایسی صورتحال آ جاتی ہے، ایکسپشنلز ہوتے ہیں کہ وہاں زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کی چند مثالیں بھی عرض کرتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے. لہذا ایکسیپشن ہے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، انہوں نے اس موقع پر اپنے گھر کا تمام سامان لا کر رکھ دیا. یہ واحد موقع ہے، اور ایکسیپشن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ واحد شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ سارا سامان لے آئے اور حضور نے پوچھا کہ کچھ گھر میں بھی چھوڑ کر آئے ہو، تو جواب ان کا یہ تھا کہ گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمام مام قبول کر لیا. جیسے میں نے آپ کو پہلا واقعہ سنایا کہ ان صحابی کو قبول نہیں کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اظہار کے پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، وہ قبول فرما لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ گویا ایکسیپشن ہوا. بہرحال خرچ کرنے میں میانہ روی، نہ بہت زیادہ کنجوسی یا بخل سے کام لیا جائے، اور نہ بہت زیادہ ہاتھوں کو کھول دیا جائے کہ بعد میں خود انسان پریشان ہو اور اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی کسی سے مانگنا پڑے. اور یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ یہ بندہ مومن کی یا بندے کی میچیورٹی کی علامت ہوتی ہے، پیسے کا کمانا اور خرچ کرنا پختہ شخصیت کی علامت ہے. بہرحال ایک اور مثال یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، تنگی میں ہے، کچھ دوست آپس میں مل کر یا خاندان والے مل کر پیسے جمع کرتے ہیں. ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں کہ یہ کوئی کاروبار کر لے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. یہ ہر وقت آ جاتا مانگنے کے لیے، یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، عزت نفس کا مسئلہ بھی ہے، پھر ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہے تو بار بار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ، ہم لوگ آپس میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کو کوئی کاروبار کرا دیتے ہیں کہ اب نہ صرف یہ کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، بلکہ آئندہ برس اللہ کرے کہ یہ اتنا پیسہ کما لے کہ دوسروں کی مدد کر سکے، اور ایک اچھا بڑا اماؤنٹ جمع کر کے اس کو دیا، اس کو کاروبار کروایا. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اگلے کچھ سالوں بعد دوبارہ وہ آ گیا اور اسی کیفیت میں آیا، پھٹے حال کے دوبارہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو اب انسان کو ایک فطری طور پر افسوس ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کوفت ہوتی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، اتنا پیسے جمع کیے اور تمہیں کاروبار کرانے کی کوشش کی، لیکن تم نے کوئی پلان ہی نہیں کی، کوئی یہ نہیں کیا. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام جو ہے وہ تم اپنا کام کرو. رب سبحانہ و تعالیٰ کس کو کیسے آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لہذا فرمایا ان رب کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب ہے جو جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا. یہ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے. یہاں پر بھی یہ فلسفہ ذہن میں رہنا چاہیے، بہت اہم ہے. معاشی احکامات کے حوالے سے بعض اوقات لوگ بہت پریشان ہوتے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، صبح شام اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہوا ہے، اور صبح شام وہ مشکل میں ہے، اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو رب کو یاد نہیں کرتا، رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے تحاشا دولت عطا فرمائی ہے. تو بعض اوقات جو سطحی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو انصاف نہیں ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ یہ تو معاذ اللہ ظلم کر رہا ہے. تو یہ بات بھی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی دار الامتحان ہے، دار الجزا ہے ہی نہیں. اور رب سبحانہ و تعالیٰ مختلف انداز سے مختلف لوگوں کو آزماتا ہے. کچھ لوگوں کو بے تحاشا دولت دے کر آزما رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جس کو زیادہ دولت مل گئی ہے آزمائش کے اعتبار سے وہ بہت سخت آزمائش میں ہے. اکثر و بیشتر جب دولت ملتی ہے, نعمتیں آ جاتی ہیں, نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے, تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انسانوں کی میجورٹی وہ ہے جو ان نعمتوں کی وجہ سے نعمت دینے والے کو بھول جاتی ہے, اور ان کا اصل جو نصب العین ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہو کے رہ جاتی ہے. اور پیسے سے پیسہ کمانا, ایک فیکٹری ہے تو 10 فیکٹریاں لگانا, مال سے مال کمانے کی تب و دو میں لگ جاتا ہے, اور انسان بہت بری طرح اس دنیا کے چکر میں پھنس جاتا ہے. اور ایک وہ شخص جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا, بہرحال آزمائش تو اس کی بھی ہے کہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے یا نہیں. میرے ایک بہت قریبی عزیز ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, بہت نیک شریف النفس, لیکن بہرحال یہ مہنگائی اور خاص طور پر جو مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے اس کی وجہ سے 16-16 گھنٹے نوکری کرنے کے باوجود وہ شخص اپنے گھر کی بنیادی ضروریات نہیں پوری کر پا رہا, اور وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کروں یار, صبح 8 بجے جاتا ہوں, رات 12 بجے 11 بجے میں گھر میں آتا ہوں, کیا میں نمازیں پڑھوں, کیا میں دین کی تبلیغ کروں, کیا میں دین سیکھوں. اور واقعہ یہ کہ اس وقت ہزاروں فیملیز کا حال یہی ہے. مہنگائی جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی جائز ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے بھی 16-16 گھنٹے محنت کرے گا, تب کہیں جا کر وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا. اور یہ ظاہر بات ہے بہت بڑی سازش ہے ورلڈ بینک کی, آئی ایم ایف کی. ابھی ایک ٹیکس اور لگا دیا گیا 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ براہ راست عام انسان پر پڑے گا. گویا تھوڑا بہت خون اگر ان کی ہڈیوں میں ان کے گودا باقی ہے وہ بھی نچوڑ کے ہمیں دے دو, یہ ہے سمجھ لو پوری کی پوری پالیسی آف ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی. اور اسی بنیاد پر قرض دیتے ہیں, سود کی بنیاد پر. اور ظاہری بات ہے لینا کہاں سے, حکمران تو دینے کے قابل نہیں ہے, تو صرف کھانے والے لوگ ہیں. اصل میں تو عوام سے نکلوانا ہے, لہذا بجلی مہنگی کرو, فلاں ٹیکس لگاؤ, فلاں ٹیکس لگاؤ. اور انسان, الانسان, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ انسان اپنی بنیادی ضروریات کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرے گا, کوئی کولو کا بیل کہہ لیجیے یا جانوروں کی طرح پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ فلسفہ دنیا میں سمجھنے کا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا ہے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے. کسی کو بہت زیادہ دے کر آزمایا, کسی کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا. فرمایا وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے کہ کون میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے, میری دی ہوئی نعمت پر مجھے یاد کرتا ہے اور میرے احکامات کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے, اور کون ہے وہ جو ان نعمتوں میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. بہرحال یہ الحمدللہ تیسرا رکو یہاں ہمارا مکمل ہوا. معاشی احکامات کے حوالے سے چند آیات رہ گئی تھی, وہ مکمل کر لی. اب آئیے کچھ سوشل ایولز کا تذکرہ آ رہا ہے. جو لوگ بھی عربی زبان تھوڑی بہت جانتے ہیں, یہ فیل نہیں آئے گا اب بار بار, کم از کم 4 مرتبہ فیل نہیں, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. گویا اب ان مکروہات, ان انتہائی ناپسندیدہ چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو پورے کے پورے معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں. معاشرے کی صحت, معاشرے کی استحکام, معاشرے کی ترقی جن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. لہذا سب سے پہلے نوٹ کیجیے اسلامی معاشرے کی خوبصورتی کیا ہے. ہر انسان کو جینے کا حق ہونا چاہیے, لہذا اولاد کے حقوق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائے. شروع میں کس کے حقوق آئے تھے؟ والدین کے حقوق, وبالوالدین احسانا. اب آئیے ذرا اولاد کے حقوق سنیے. فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم و ایاکم, ہم انہیں رزق دینے والے ہیں اور تمہارے رازق بھی ہم ہی ہیں. ان قتلہم کانا خطا کبیرا, یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. آیت مبارکہ جنہوں نے پہلی مرتبہ سنی ہے یقینی طور پر ان کو بڑی حیرت ہوئی ہوگی یہ بات سن کر. رب سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, تو وہ کون سے والدین ہوں گے جو اولاد کو قتل کر دیتے ہیں؟ تو پس منظر اگر معلوم ہو کہ عرب معاشرے میں خاص طور پر کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے, خاص طور پر معصوم بچیوں کو. بچی اگر پیدا ہو جائے, لڑکی پیدا ہو جائے, تو کچھ قبائل, کچھ خاندان ایسے تھے جو اس کو منحوس سمجھتے تھے اور نحوست کی علامت سمجھتے ہوئے معاذ اللہ اس کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اس کو کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا. تو پس منظر یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ تھے کہ جو معصوم بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ تو ہو گیا شان نزول، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے حکم دے دیا گیا اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. یعنی ہمارے معاشرے میں بھی یہ جو فیملی پلاننگ ہے، خاندانی منصوبہ بندی، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے ذرا یہاں پر نوٹ کر لیجئے. فلسفی یہ ہے کہ اگر افراد انسان زیادہ ہو جائیں گے، آبادی زیادہ ہو جائے گی، تو ہمارے ریسورسز تو بہت لمیٹڈ ہیں، لہذا آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، دلچسپ بات نوٹ کیجئے گا، خاندانی منصوبہ بندی کے لیے پوری دنیا میں جتنی پیمانے پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اگر یہی پیسہ تخریب کے بجائے تعمیر میں خرچ ہو تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور ایک اور خاص بات یہ ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے، تم کتنی پلاننگ کر لو، وہ اس دنیا میں آ کر رہے گا. رب سبحانہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، لہذا کوئی فیملی پلاننگ یہاں پر کارگر نہیں ہو سکتی. رب سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو پیدا کرنا ہے، اس کا رزق لکھ دیا ہے، تو وہ آ کر رہے گا. لہذا بہت خوبصورت جملہ ہے ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کا، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ تخریب کے بجائے تعمیر کا فلسفہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. رب نے تو انسان کا رزق نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحنو نرزقہم وایاکم، ہم دینے والے ان کو رزق اور تمہارے رازق بھی ہمیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی محنت کی بنیاد پر کھا رہے ہو؟ ذرا غور کیجئے گا، کیا انسان اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر رب سبحانہ و تعالیٰ کا فضل حاصل کرتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جو 8 گھنٹے آج 40s میں ٹیمپریچر چل رہا ہے پورے سندھ اور اوپر بھی جا کر، 8-8 گھنٹے جو شخص محنت کر رہا ہے دھوپ میں، اس کی سیلری یا اس کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے تھے. اور جو لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ٹھنڈے کمرے میں گپے مار رہے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے کمپیریٹولی اگر دیکھا جائے. لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، کس کو کیسے دینا ہے، کس طرح آزمانا ہے. تو فرمایا ہم ہیں ان کے رازق، ہم دینے والے انہیں رزق، اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرا، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. معاشرے میں معاشرے کا استحکام بقائے نسل پر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نسل ہی کو برباد کیا جا رہا ہو، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آج 50 سالوں میں اس فیملی پلاننگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کینیڈا جیسا ترقی یافتہ ملک اپنی بلندی کو پہنچے ہوئے ترقی میں، لیکن وہاں آبادی کتنی ہے بھائی؟ انسینٹو دے رہے ہیں، آئیے انویسٹمنٹ کیجئے، آئیے تشریف لائیے. خواتین کو انسینٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اولاد پیدا فرمائیں گی تو 1 سال کی چھٹی آپ کو دی جائے گی، اور وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں. الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہے کہ پورے یورپ میں یورپینز کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کی گروتھ ریٹ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. امریکہ، کینیڈا، پورا یورپ اس وقت لرز رہا ہے کہ مسلمانوں کا گروتھ ریٹ جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اگلے 50 سالوں میں ہم یہاں اقلیت میں ہوں گے اور مسلمان انشاءاللہ اکثریت میں ہوں گے. بہرحال صرف عددی اعتبار سے نہیں، اللہ نے چاہا تو فکری اعتبار سے بھی اسلام ایز اے سسٹم جو ہے وہ پورا انٹروڈیوس ہوگا وہاں، اللہ نے چاہا تو. ظاہر بات ہے مسلمان ہوگا تو اس کی اقدار بھی جائیں گی، کلچر بھی جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو پورا فکر، پورا فلسفہ بھی اسلام کا وہاں پہنچ کے رہے گا. بہرحال فرمایا ان قتلہم کان خطاً کبیرا، تو ایک نہیں ڈونٹس کے اعتبار سے معاشرے میں بات آ رہی ہے، انسان کو قتل نہ کرو. اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے، اس کی پرورش کی جائے، اس کی نشو نما کی جائے، اس کو بہترین نام رکھا جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کی ذہنی طور پر فکری رہنمائی کی جائے کہ وہ جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچائے. لہذا والدین کا یہ فرض ہے، جہاں ان کے حقوق کا تذکر آیا، وہاں اب ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. جیسے ہم پڑھ کر آئے سورہ تحریم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی ہے اور اپنے بچے ہیں. لہذا بیوی اور بچوں کی تربیت کرنا, فکری رہنمائی کرنا, خاص طور پر آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا, یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد معاشرے میں انسان کی عزت اور آبرو کا تحفظ. جیسے میں نے عرض کیا, انسانی معاشرہ تو کہتے ہی اسے ہیں جہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کا اکرام کر رہا ہو, احترام کر رہا ہو, جہاں ہر شخص کی جان, مال, عزت اور آبرو کا تحفظ ہو, وہی انسانی معاشرہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے, بلکہ جس کو جنگل کا قانون کہا جاتا ہے وہ ہے. لہذا رب سبحانہ وتعالی نے انسان کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے دوسرا حکم دیا, ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ, یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ ہے. برا راستہ ہونے کے اعتبار سے اس راستے کی جو منزل ہے وہ تباہی ہے, خاندانی ادارے کی تباہی اور بربادی ہے. لہذا دیکھیے, یہ نہیں کہا زنا نہ کرو, بلکہ حکم کیا ہے, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مراد یہ ہے کہ وہ تمام محرکات, موٹیویشنز جو انسان کو اس گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جانے والے ہیں, ان پر بھی پابندی لگا دی گئی. یہ ہے شریعت اسلامی کی خوبصورتی. لہذا سب سے پہلے ذرا کون کون سی چیزیں, اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. مردوں اور عورتوں کا دائرہ کار مختلف, کیونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے, عورت کا مقصد تخلیق کوئی اور ہے. لہذا جو مرد کا مقصد تخلیق ہے, اس اعتبار سے اس کو احکامات دیے ہیں, گھر سے باہر محنت مشقت کر کے لاؤ. اور عورت کا اصل مقصد تخلیق کیا ہے, رب سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو محفل کے لیے روشنی فراہم کرنے والا نہیں بنایا, بلکہ چراغ خانہ بنایا ہے. چراغ خانہ سے مراد گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کی ملکہ بن کر نئی نسل کی تربیت کرنا, نئی نسل کے اندر ایمان اور یقین پیدا کرنا, یہ ہے اصل میں عورت کا اصل کام. لہذا بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو, میں تمہیں بہترین معاشرہ فراہم کروں گا. ظاہر بات ہے پڑھی لکھی مائیں ہوں گی, ایمان والی, یقین والی, گھر کے اندر رہتے ہوئے پردے کے احکامات پر عمل کرنے والی, نمازوں کا اہتمام کرنے والی, قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والی, تو ان کی گود میں نئی نسل جو پروان چڑھے گی وہ ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی. بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح سے حضرت حسن اور حسین کی تربیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے ہم سب کے علم ہے. بہرحال دوسرا حکم آیا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا, اسلامی معاشرے کی خوبصورتی کیا ہے کہ یہاں مردوں اور عورتوں کے دائرہ کار کو الگ کر دیا گیا. نمبر دو, پردے کے احکامات. عورت اگر گھر سے نکلے گی مجبوری میں, عورت کو گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے, ہاں انتہائی مجبوری میں, ضرورت کے تحت, معاشرتی ضرورت کے تحت اگر وہ گھر سے نکلے گی, تو اب حجاب کے احکامات دیے رب سبحانہ و تعالیٰ نے. انتہائی ضرورت کون سی ہے, میڈیکل, صحت کے حوالے سے اگر ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے تو ظاہر بات ہے ہاسپٹل جائے گی, ٹھیک ہے جائے, لیکن پردے کے احکامات کے ساتھ. پورا جسم اس کا ڈھپا ہوا ہونا چاہیے سوائے ایک آنکھ سے جس سے, یا دو آنکھوں سے جس سے وہ راستہ تلاش کر رہی ہو. رب سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے, میرے لیے موقع نہیں ہے کہ میں یہاں تفصیل میں جا سکوں. بہرحال جو حضرات بھی اس حوالے سے تفصیلی معاملات جاننا چاہتے ہیں, بحمد تعالی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ, صرف اس آیت کے حوالے سے ان کا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا خطاب موجود ہے, چہرے کا پردہ. اور بحمد تعالی اسی آیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے پردے کے احکامات کی حکمت, اس کی فضیلت, اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے. وہ کیسٹ میں بھی ہے, آڈیو سی ڈی بھی موجود ہے, اور اس حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب ہے چہرے کا پردہ. انجینئر نوید احمد صاحب نے اس میں مختلف علماء کرام کے جو ہیں وہ مقالے جمع کر دیے ہیں, بہت خوبصورت کتاب. اس حوالے سے بہت ہی مارکۃ العرا کتاب پردہ کا نام سے, ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی. تو وہ کتاب بھی, یہ کتاب بھی, اور یہ کیسٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ زنا اصل میں کہتے کسے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, معاشرے میں جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہ کیسے برباد ہو جاتا ہے, کیسے اس کے اندر حیوانی صفات ہیں جو کہ برپا ہوتی ہیں. اس حوالے سے کتاب یا کیسٹ جو ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. البتہ آخری نقطے کی طرف میں لازمن توجہ دلاؤں گا. فرمایا انہ کانا فاحشا, یقیناً وہ ایک بے حیائی کا کام ہے, وہ سا سبیلا, اور برا رستہ ہے. اب رستے کی یہاں مثال کیوں دی؟ راستہ انسان جو اختیار کرتا ہے وہ کسی منزل کے لیے ہوتا ہے. جیسا راستہ آپ اختیار کریں گے ویسی منزل ہوگی. ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کون سا راستہ مانگتے ہیں؟ اہدنا صراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم, پھر دیکھیے انفسائز, ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, تیرے انعام یافتہ بندے, تیرا منعم علیہ بندے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہرحال راستے کی اہمیت واضح ہوئی کہ اگر راستہ صحیح ہو تو منزل کی طرف جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ بے حیائی اور فحاشی کا راستہ ہو, وہ اساء سبیلا, بہت ہی برا راستہ ہے. یہاں ہمیں اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زنا اور اس کے محرکات سے, ہر طرح کے جو بھی محرکات ہیں, اسے اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آنکھوں کا زنا, نامحرم کو دیکھنا اس سے لذت حاصل کرنا, کانوں کا زنا, نامحرم کی بات کو سننا اس سے لذت حاصل کرنا, زبان کا زنا, ہر طرح کے مختلف نوعیتوں ہیں زنا کی, ظاہر بات ہے اس سے شعوری طور پر اپنے آپ کو بچانا ہے. اور واقعہ یہ کہ اس سے جس شخص نے اپنے آپ کو بچا لیا, سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتا ہے, غالباً حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے الفاظ ہیں, وما ابری نفسی ان النفس لامارہ بسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. نفس تو انسان کو بے حیائی, نفس تو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہی ہے, برائی کا حکم دیتا ہی ہے, سوائے اس کے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرما دے. لہذا اس عظیم ترین گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمیں رب سبحانہ و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے زنا اس کی کیفیات سے محفوظ فرمائے. ظاہر بات ہے صرف دعا سے نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں شعوری طور پر کچھ اقدامات بھی کرنے ہوں گے. نگاہوں کی حفاظت, رب سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. مومن بندے کی کیفیت یہاں قرآن حکیم نے بیان کی. اسی طرح اپنے فکر, اپنے خیالات کی حفاظت, گھر کا ایسا ماحول ہو کہ ہمیں خدا نہ خواستہ کسی نامحرم سے کوئی انٹریکشن ہوئی نہ. ظاہری بات ہے جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے خیالات ہوتے ہیں. تو شعوری طور پر ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچنا ہوگا. ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. اس کے بعد انسانی جان کا احترام, معاشرے میں عزت آبرو کے حوالے سے حکم دیا گیا, اب انسانی جان کا احترام. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محترم ٹھہرایا ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ. سورہ فرقان میں بھی یہ بات آئی تھی, یہاں پر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور آج انشاءاللہ اسی پہ ہم گفتگو ختم کریں گے. ہر انسانی جان محترم ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. انسان کسی بھی انسان کی جان نہیں لے سکتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو قتل کرے گا تو تمام شریعتوں میں قتل کا بدلہ قتل, اور خاص طور پر بندہ مومن کو قتل کرنے کی سزا. سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمائی کہ جو کوئی بھی ومن قتلا مومنن متعمدن, جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. لہذا اس سے آپ انسانی جان کا احترام, اور خاص طور پر بندہ مومن کی جان کا احترام, اس سے بات واضح ہے. بہرحال کچھ شکلیں ہیں جس میں کہ کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے, پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. نمبر ایک, قاتل کی سزا قتل ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے گا تو سابقہ شریعت میں بھی, ہماری شریعت میں بھی قتل کے بدلے قتل. ہاں البتہ اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں, جیسے کہ فرمایا ومن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو جو کوئی بھی مظلوم قتل کیا گیا تو اس کے گھر والوں کو, مقتول کے ورثہ کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں, چاہے اس کو معاف کر دیں, خون بہا لے کر معاف کر دیں. فلا یسرف فی القتل, تو انہیں بھی چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کریں. اگر جان سے مارنا ہے تو فوری طور پر مار دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ اس کو سسکا سسکا کر تکلیف دے کر مارا جائے. انہ کانا منصورا, یقیناً ان کی مدد کی جائے گی, مقتول کے وراثا کی اسلامی ریاست مدد کرے گی, قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں مقدمہ چلا کر ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ شخص اگر قاتل ہے تو پھر قاتل کو مقتول کے وراثا کو کے حوالے کیا جائے گا. اگر وہ چاہے تو خود امپلیمنٹ کریں اس سزا کو تاکہ ان کا جو بدلے کا جو جذبہ ہے وہ اس کو تسکین پائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے, حکومت خود کرے, تو پھر حکومت اس کو صلیب دے سکتی ہے, اس کی گردن اڑا سکتی ہے, جو چاہے کرے. لیکن کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ کسی قاتل کو معاف کرائے, صرف مقتول کے ورثہ کو یہ اختیار حاصل ہے. یہ ہے شریعت اسلامی کا حکم. بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ صدر صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کی سزا معاف کر دیں. 100% غیر اسلامی ہے. اسلامی شریعہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ حکم, یہ لا 100% غیر اسلامی ہے. اور وہ تو قاتل کو تو معاف کر ہی رہے ہیں, یہاں بڑے بڑے جو غبن کرنے والے ہیں, پیسہ کھانے والے, ان کی سزائیں بھی معاف کی جا رہی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ چور اور ڈکیت آپس میں ایک دوسرے کی سزائیں معاف کر رہے ہیں, اور عدلیہ دیکھ رہی ہے, پولیس دیکھ رہی ہے, ہو کیا رہا ہے. یہ اس وقت ہمارے سروں پر ہونے والا معاملہ ہے. بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک پاکیزہ معاشرہ, اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.